यकुम सफर उल मुजफ्फर 1426 हिजरी मुताबिक 11 मार्च सन 2005 ईस्वी 27वां पारा सूरह हदीद शरीफ शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور Thank you. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ولكن أنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. غرور نہیں ہے یہ غرور ہے، غائن کا زبر پڑھو اس کو.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار.
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ سورہ حدید ہے، یہ مدنی ہے، بعض مفسرین کے قول میں مکی ہے. اس میں چار رکوع، 29 آیتیں یعنی 29 آیات، 544 کلمے، 544 ورڈز، 2476 حروف، 2476 لیٹرز. حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے. یہ اسی سورت کے ایک آیت میں لفظ حدید آیا ہوا ہے، اسی سے کلیکٹڈ ہے، اسی بنیاد پر اس کا نام حدید رکھا گیا. آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے. اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بالکل مدنی ہے. اس میں خاص طور سے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب ایک اسلامی ریاست کا کیپٹل بنا دیا گیا اس کو، اور مسلمان کے اندر مرکزیت پیدا ہو گئی. یاد رکھیں کہ مرکزیت نہ ہونے کی بنیاد پر بڑی بڑی قومیں ریت کے ذروں کی طرح تباہ ہو جاتی ہیں. آج ہماری صورت جو ہے تباہی کی، صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل مرکزیت نہیں ہے. یہ تو کعبۃ اللہ المشرفہ ہمارا قبلہ ضرور ہے لیکن وہ عبادات کا قبلہ ہے. سیاسی مرکزیت جو پولیٹیکل سینٹر ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کسی بھی. تو جب مدینہ منورہ کو سیاسی مرکزیت حاصل ہو گئی تو مکہ مکرمہ میں تو خالی جنگ تھی وہ کفار و مشرکین سے, اور کیونکہ قبائل ایک ہی ہوتے تھے, ایک ہی قبیلے کے, کچھ لوگ ایمان لائے کچھ لوگ کافر رہ گئے, تو کافر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے, تو وہ جنگ قبیلہ جاتی تھی قبائل کی, یعنی وار بٹوین ٹرائبز تھی وہ. لیکن جب ہجرت کر کے تشریف لائے حضور مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کو دنیائے اسلام کی مرکزیت حاصل ہو گئی تو نہ صرف مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین سوچنے پر مجبور ہو گئے بلکہ اب تو بڑی بڑی طاقتیں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے لگیں کہ اس طاقت کا مقابلہ اگنور کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے. اب تو یہ طاقت بڑی منظم مستحکم ہو گئی ہے. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اس طاقت کے مقابل میں ایک طرف قیصر روم اور دوسری طرف کسرہ ایران, تیسری طرف مشرکین مکہ اور اندر پائے جانے والے چہرہ نما مسلمان منافق, اتنی تاغوتی طاقتوں سے آدھا پیٹ کھانے والا, بھوکا رہنے والا, کپڑوں پر پیوند لگانے والا, پانی ملے تو پی لیا, نہیں ملا تو پیاسا رہنے والا, مگر عشق خدا و رسول سے لبریز مسلمان طرح مقابلہ کر رہا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج اس کا ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ آدمی جتنے لگزری لائف گزارتا ہے اسی کے مطابق مشقتیں, مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہے وہ اس کا احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور آدمی جتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو دوسرے کی مشکل کا احساس ہوتا رہتا ہے. تو اس منظرنامے میں غزوہ بدر ہو رہی ہے, غزوہ احزاب ہو رہی ہے, غزوہ بنو مستلق ہو رہی ہے, غزوہ احد ہو رہی ہے, یہ اندر کی جنگیں, اور پھر انہی جنگوں میں غزوہ تبوک ہو رہی ہے. غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کی جس کا ذکر سورہ توبہ شریف اور سورہ انفال شریف, سورہ توبہ شریف میں ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے. تاریخ اسلام کی وہ خوفناک جنگ ہے کہ جب اسلام کے مقابل میں صرف قبائل نہیں ہے بلکہ منظم اور اپنے وقت کی بڑی ہی آرگنائز طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, داعی حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر مقدس صحابہ کرام بارہ بارہ سو میل کی دوری پر صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر تکیہ اور بھروسہ کر کے, نہ کھانے کا سامان ہے, نہ پینے کا پانی ہے, نہ سواری ہے, اور پھر بھی چل چلاتی دھوپ میں, لہریں مارتی ہوئی لو میں اسلام کے نام پر جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے. غزوہ احزاب کا خصوصی ذکر اس کے ذریعے اور فتح مکہ کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے, اور اسی منظرنامے کو قرآن نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ آمنو, اے مسلمانوں ایمان لاؤ, یہ بھی آ گیا ہے. حالانکہ مسلمان تو خود ایمان لا چکا ہے, تو اس کو ایمان لانے کی ضرورت, پتا چلا کہ یہاں پہ جو آمنو کہا گیا ہے ایمان لاؤ انفینیٹیو سینٹنس میں, اس کے اندر کوئی اور چیز چھپی ہوئی, یہ انشاءاللہ ہی بات آ رہی ہے. تو یہ اس کا منظرنامہ ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, ابھی آ رہی ہوں سناؤں گا, انہوں نے فوراً کا پورا باغ اللہ کے راستے دے دیا. صدیق اکبر نے اپنا پورا اثاثہ دے دیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ دے دیا, سیدنا عثمان غنی نے کئی ہزار دینار, کئی ہزار اونٹ اور اسلحے اور کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی, حضرت علی مرتضی، حضرت معاذ بن جبل، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، انہوں نے کئی ہزار جو ہے درہم و دینار اللہ کے راستے وصول کر دیے، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں بڑے بڑے چہیتے صحابہ ذرا سی غفلت کی بنیاد پر ایسا آزمائے گئے کہ سورہ توبہ میں آیا ہوا کہ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ مدینے کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، اس کی تفصیل میں چل چکی ہے. بہرحال یہ ہے اس کا پیکج. آپ یہ دیکھیں کہ سبحہ سے پانچ سورتیں شروع ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ حدید، اور دوسری سورت ہے سورہ حشر، وہ بھی سبحہ سے شروع ہوئی ہے، اور تیسری سورت ہے سورہ صف، وہ بھی سبحہ سے شروع ہوئی ہے، اور تیسری سورت ہے سورہ جمعہ، جو سبحہ سے شروع ہوئی ہے، اور پانچویں سورت ہے سورہ تغابن، وہ بھی سبحہ سے شروع ہوئی ہے. امام قرطبی نے اس پر ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں عنی عباد عباد ابن ساریہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بالمسبحات قبل ان یرقد ویقول ان فیهن آیة افضل من الف آیة. حضرت عباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارکہ پر بیدار ہوتے تھے تو مسبحات کی آیتیں پڑھا کرتے تھے. مسبحات سے مراد ہی پانچ سورتیں جو سبحا یا یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان سورتوں کی ایک آیت ایک ہزار آیت سے افضل ہے ثواب اور درجات کے اعتبار سے. ابھی ایک حدیث آ رہی ہے، اللہ کروں گا. سبحا یہ استعمال کیا جاتا ہے پاکی بیان کرنے کے لیے. جب یہ تین حرفی ورب سے آتا ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب تین حرفی ورب سے زیادہ سے آتا ہو تو معنی اور ہو جاتا ہے. سین باہا سبحن کے معنی ہوتے ہیں پانی کا زمین پر بہنا. تو اگر پانی زمین پر بہے گا تو ہم بولیں گے سبح الماء علی الارض، پانی زمین پر بہے گا. تو پانی جو زمین پر بہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد زمین کو پاک کر دیتا ہے، پاک کرتا ہے نا. اسی طرح سے اس کو جب تھری ریڈیکل ورب سے زیادہ والے ورب میں لے کر گئے اور سبحا بنا دیا تو اب مانے ہوا کیا؟ کہ اللہ جل شانہ کی ذات کریمی کو تمام نقائص، برائی، شرک، کفر، یعنی ہر وہ چیز جو ذات الہی کے لیے عیب اور نقص کا معنی دیتی ہو، اللہ کی ذات کو اس سے پاکی بیان کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ کرم میں اپنی مشقتوں، پریشانیوں کی شکایت لے کر کے حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مال غنیمت میں کنیزیں آتی ہیں، لونڈیاں آتی ہیں، حضور سب کو تقسیم کرتے ہیں، تو یہ فاطمہ کو بھی دے دیجیے. اللہ کے رسول جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں اور ان کے عدل کے بعد اب عدل کی منزل ختم کہنے کی ہے، انہوں نے فرمایا تھا بیٹی یہ سب کے لیے ہے، مگر میں تم کو بتا رہا ہوں ایک ایسی چیز کہ اگر تم اس کو کرو تم کو باغیوں کی ضرورت پڑے گی. ویسا کرنا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ کو پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی. اور سبحان اللہ کی فضیلت اس قدر حدیث پاک میں، حدیث میں درس حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سبحان اللہ تملأ السماوات والأرض، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ زمین اور آسمان دونوں کو بھر دیتا ہے. کوئی معمولی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اللہ کی باقی ہر چیز سے, ہر چیز سے, شرک سے, کفر سے, ہم جنسیت سے, جسمانیت سے, مکانیت سے, جہد سے, ہر چیز سے اللہ کی باقی ہے. اسی لیے اللہ کی تعریف ہے. اللہ کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہو المستجمع لجمیع صفاته کمالیہ. اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو تمام کامل, حسین, خوبصورت, عمدہ, بہتر صفتوں کا جامع, اسے خدا کہیں گے. اس کے ہاں نقص نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جتنی صفتیں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کی بیان فرمائی گئی ہیں, ان میں سے ہر صفت جامع ہے. میں ایک دو مثالیں دے کے سمجھاؤں تاکہ جناب بات پڑ جائے. مثلا اللہ جل شانہ کو کہا گیا کہ وہ السمیع البصیر, وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. 99 نیم آف اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا, بڑی اللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا, اور اللہ ہی کے اچھے نام ہیں, انہیں کے ذریعہ اس کو بلاؤ. تو یہ تمام کے تمام جو 99 نیمز اللہ تبارک و تعالیٰ, اس میں سمیع بھی اور بصیر بھی ہے, وہ بھی دیکھتا ہے, سنتا بھی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں, بڑا فرق ہے دونوں کو, بہت فرق ہے. سننا اس کے لیے بھی, سننا ہمارے لیے بھی, دیکھنا اس کے لیے بھی, دیکھنا ہمارے لیے, مگر اپنے سننے کو اپنے دیکھنے کی صفت کی نفی کر دے اللہ سے, یہ تسبیح ہے. کیا بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آیا؟ ہم بھی سنتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں, لیکن ہمارے سننے کی طرح وہ نہیں سنتا ہے, پاک. ہم بھی دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتا ہے, ہمارے دیکھنے کی طرح وہ نہیں دیکھتا ہے, پاک. ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ضرور ہوتی ہیں. ہوا ہونی چاہیے, کانوں کے درمیان میٹھے ہوئے پٹھے ہونے چاہیے کہ ہوا اس سے ٹکرائے, اور وہ ہوا خود آواز کی کیفیت کو لے کر کے ہمارے کانوں میں پہنچے. رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, فاصلہ وغیرہ ہونا چاہیے, تو ہم سن سکتے ہیں. دیکھنے کے لیے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے درمیان آنکھوں کے شعاؤں کا انتظار ہونا چاہیے کہ آنکھ کی شعا نکلی اور اس جگہ پہنچے, اس کے بعد وہ شعا ٹکرائی ہماری نگاہوں سے, فاصلہ ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز آنکھوں قریب کر لے گی نظر ہی نہیں آئے گی. یہ سارے فاصلے اللہ سے پاک ہے, سب بحر اللہ. اللہ سے پاک, ہم بھی موجود ہیں, انہیں بھی موجود ہے, کہ نہیں؟ اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے, نام موجود ہوں, ہم بھی موجود ہیں. مگر ہمارا وجود, ہمارا موجود رہنا, اس کا وجود, اس کا موجود رہنا, بڑا فرق ہے. ہمارے وجود کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. ہمارے لیے مکان چاہیے, اسپیس چاہیے, ہمارے لیے جہد چاہیے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہو, ہمارے لیے ٹائم چاہیے, ہے نا؟ اس کے لیے نہ اسپیس چاہیے, نہ ٹائم چاہیے, نہ جہد چاہیے, نہ اشارہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے, کچھ نہیں ہے, وہ موجود ہے. تو ہمارے موجود ہونے کی طرح سے پاک ہو, سب بحال اللہ, پاکی اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توحید اسی کا نام ہے. توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار پر جا کر کے یا رسول اللہ, یا علی اللہ, یا غوث اعظم, یا خواجہ, یا مستقیر پہلے سے آدمی شرک ہو جاتا, توحید نہیں ہے. وہ تو کفر کے کلمات بک رہا ہے اور مسلمانوں کو کافر کر دانتا ہے. وہ جانتے ہی توحید کسے کہتے ہیں. توحید یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کرم کو, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اسی بات آ رہی ہے, میں سمجھا رہا ہوں. اسی لیے میں نے کئی بار اس بات کو بیان کیا ہے کہ قل ما وعد اللہ ایک ہے, لفظ ایک تو اگر آپ نے فکر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تو آپ دھوکہ کھا لیں, تو آپ دھوکہ کھا لیں. اسی لیے لفظ ایک عدد نہیں ہے, لفظ ایک عدد نہیں ہے, نمبر نہیں ہے. اس لیے کہ عدد کہتے ہیں مجموعات الحاشیتین, دونوں طرف کے مجموعے کو جوڑ لیا جائے और उसको डिवाइड कर दिया, या जो बचेगा उसी जो आएगा वही अदब कहा जाता है। नहीं समझ आ रहा है? अभी समझा रहा हूं। तीन को ले लीजिए आप, तीन से ऊपर क्या है दो, और तीन से नीचे क्या है चार, और दो को जोड़िए कितना हुआ छह, को आप डिवाइड करके कितना हुआ तीन। ये आदत बना है। मजमू अकुल हाशियतैन, दोनों तरफ के मजमूले को जमा करके डिवाइड करके इसी को आदत कहा जाता है। अब आइए एक को ले लीजिए, एक के नीचे दो है ना, एक के ऊपर क्या है, यह आदत डिवाइड हो नहीं सकता, इसकी आदत नहीं है। वो मजमू आदाद है, आदाद का मरकज है, हर एक अदब उससे निकलता मगर खुद अदब नहीं। बात समझ आ गई? इसलिए अहद में जो अहद कहा गया है या वाहिद जो कहा जाता है, इस अहद का मतलब अगर के विषय में यह एक समझ लिया जो मारी निगाहों के सामने है तो बहुत बड़ा फर्क खाली है। कुछ समझ आया आप लोग? सब भारिल्ला हकीम, अल्लाह की बात ही बोलता है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और वही इज्जत और हिम्मत वाला है, उसी की बात ही बस। देखो पुराने पाक से लोग गुमराह कैसे होते, गुमराह की मिसाल दे रहा हूं इसी आयत के हवाले से। कुरान की खूबी है कि यमुल भी कतीरा वो यहदी भी कतीरा, कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, कुरान से बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। ये तर्जमा कर दिया ना, एक तर्जमा गुमराह के कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि गुमराह कैसे। कुरान कहता है अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ आसमान और जमीन में है, आसमान और जमीन में जो कुछ भी है जिसकी भी बाकी बोलो वो अल्लाह की पाकी होती है। क्या बात समझ आई? लिहाजा अब अगर किसी बुत के सामने बंदा जाकर के अपनी पेशानी झुकाता है तो वो बुत की इबादत नहीं है, दरअसल अल्लाह की इबादत। चुनांचे एक फिरका गुमराह इससे पैदा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा करता है कोई माबूद गैरुल्लाह नहीं, इल्ला माना में गैर आते, कोई माबूद गैरुल्लाह नहीं है। जब कोई माबूद गैरुल्लाह नहीं है तो गैर की बात उसकी जिद आती है आयन, तो तर्जमा क्या होगा कि हर माबूद आयनुल्लाह है, लिहाजा ये बुत। कोई महबूद गैरुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई महबूद गैरुल्लाह, तो जब कोई महबूद गैरुल्लाह नहीं तो क्या वो कोई हर महबूद आइनुल्लाह हो गया, आइनुल्लाह हो गया। लिहाजा ये हाथों से बनाए हुए स्टेचू ये भी आइनुल्लाह हो गए, ये शंकर ये राम ये भी आइनुल्लाह हो गए, ये जो स्लैब की पूजा हो रही ये भी अनुल्लाह हो गया, माजल्ला रबी आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम भी अनुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी अनुल्लाह, मैं और तू सब अनुल्लाह। इसीलिए सूफिया का एक मसलक है हमा होस्त हमा अजोस्त। अभी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। हमा होस्त हमा अजोस्त गुमराह हो गया लोग इसमें। हमा ओस्त का मतलब होता है कि सब कुछ वही है, लिहाजा ये भी खुदा है, 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 हर चीज वही खुदा बन गई है। और हमा आज ओस्त हर चीज उसी से है, यह हक मसलक है, ये हक मसलक है, कायनात की हर चीज उसी से है, वो मस्तर फज्जाज है, उसी से हर चीज होगी, उसी ने हर चीज को पैदा किया तो हर चीज उसी से है। समझा कि नहीं समझाया? ये दो मसले हैं, हमा ओ हमा दोस्त। सूफिया में बहुत बड़ा एक तबका हमा ओस्त का कायल है जो गुमराह है, और ज्यादातर सूफिया हमा ओस्त का कायल है जो रहत रजूल और रहत शहूर के कायल है, दोनों मसला खाते हैं। अब जिसकी समझ में ना आए वो उसके ऊपर कुफर का फतवा दे कुछ भी करे, उसकी अपनी बात कर रहा है। अहले सुन्नत के नजदीक हमा अजोस्त का मसलक वाहिदुल वजूद और वाहिदुल शुहूद के अतबार से हक है। ये दो टेक्निकल वर्ड्स हैं, इस पर भी गुफ्तगू नहीं करूंगा वरना फिर बात दूसरी हो जाएगी। वह अगर अजीजुल हकीम, वही इज्जत वाला है, वही गलबे वाला है, वही हिकमत वाला है, उसके गलबे में हिकमत है। देखो आदमी जब किसी पर गलबा हासिल करता है تو حکمت سے خالی ہو کر کے, لیکن اللہ کے نشانوں کے غلبے میں حکمت ہی حکمت ہے, اللہ کے غلبے میں حکمت ہی حکمت ہے. آدمی آدمی کے مقابل میں کوئی کم عقل کوئی زیادہ عقل والا, کوئی کم طاقت والا کوئی زیادہ عقل والا, زیادہ عقل والا زیادہ طاقت والا کچھ بھی کرے تو نیچے والے کے لیے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, ہے نا, چاہے وہ عقل کے خلاف ہو, واقعے کے خلاف ہو, حقیقت کے خلاف ہو, کسی کے خلاف ہو, وہ ماننا پڑے گا اس کو. لیکن اللہ کا غلبہ, اللہ کی حکمت بندے کے سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ, نہ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ, اس بنیاد پر کہ اس کی حکمت اتنی عظیم اور بندہ کا ذہن بڑا چھوٹا, تو اگر اس کے دماغ میں اللہ کی حکمت آ گئی تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی, اور اگر نہیں آئی تو اس کو اس اعتبار سے مانے کہ اس اللہ کا فرمان ہے, یہی حق ہے, بس وہ العزیز الحکیم, وہی عزت و حکمت والا ہے. لہو بالکل سماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت, یحیی زندہ کرتا ہے, ویمیت موت دیتا ہے مارتا ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سید یارا نے ترجمہ ہے, اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر اس کا ترجمہ یہاں یہ کر دیا کہ ہر شے پر قادر ہے تو کچھ لوگ اپنا مطلب حاصل کرنا شروع کر لیں گے, لیکن اس کا ترجمہ یہ کر کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور غلبے کا بہت سچا ترجمہ کیا گیا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, جتنی بھی ایسی چیزیں جو ہماری عقلیں نہیں قبول کر سکتی وہ بھی کر سکتا ہے, کرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ. کیا اللہ اقبال کا شعر ہے نہیں, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے, شاید شاید وہ صرف لکھتے ہیں, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, یا رہی مسلسل صدائے کن فیکون, کن فیکون, اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر بات ہو, صوفی بھی تھے, فلسفی بھی تھے, حکیم بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, سب کچھ تھے, وہ بڑے ذہین تھے اللہ اقبال. تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کیا رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکون. اب دیکھو آدمی کہاں تک جائے گا, مریخ پر پہنچا ہے, چاند پر پہنچا ہے, زہرا کے وطن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, مریخ ہو جا کر کے سمندر کی موجیں تلاش کر رہا ہے, کہہ رہا کہ گردوں کی تہ جمی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے, پانی نکال لے گیا وہاں پہ, سونامی کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سک رہا ہے, مزدور پر پانی تلاش کر دے گی. انسان انسان کتنی اس کی عقل ہے یار, کیا ہے اس کے اس کی, وہی زندہ رہا, وہی موت, کسی اور کے مس میں نہیں ہے. اور کائنات کی لہو ملک السماواتی والارض, آسمانوں اور زمینوں کی ساری ملکیت اسی کی. تو اس پر دلیلیں گزر چکی ہیں, ہم سمجھا بھی چکے ہیں, لیکن کیونکہ کچھ نئے چہرے ہیں, سن لیجیے ایک دلیل اور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ کہا جاتا ہے, ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا, اس آیت کو دماغ میں رکھ کر کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں, اس کو دماغ میں رکھیے گا تب جا کر کے بات سمجھ جائے گی. لہو ملک السماوات, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, ملکیت ہے. جانتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ بیٹا کبھی اپنی ملک نہیں بن سکتا ہے, بیٹا کبھی اپنی ملک نہیں بن سکتا ہے. مثال دے کے سمجھا دوں, آپ کا بیٹا جنگ کرنے گیا, کفار مشرکین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا, پھر اس کو لایا گیا پکڑ کر کے, وہ غلام بنا دیا گیا, مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے لیے لایا گیا, اگر زید و بکر نے اس کو خریدا تو بے شک وہ غلام بن کے رہے گا, لیکن اگر اس کے باپ نے اس کو خریدا تو خریدتے ہی آزاد ہو گیا, ملک اس کی ثابت نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں, بیٹے کے اوپر باپ کی ملک بحیثیت غلامی ثابت ہو ہی نہیں سکتی, آزاد ہو جائے گا فوراً. تو جب تم
کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے, تو جب عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اللہ کی ملکیت بنے تو بیٹا بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر بیٹا ہے تو ملکیت بھی بن سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیٹا ہے تو ملکیت نہیں ہو سکتے, اگر ملکیت ہے تو بیٹا نہیں ہو سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ بات حق ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے, لہذا بیٹا نہیں ہو سکتے. یہ دلیل سب دی جا چکی ہے, وہی زندگی کا فرماتا ہے, وہی آپ دیکھو